ve selamun aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'lemu enne fikum Resulullah. Lev yuti'ukum fi kathirin minel emri la'anittum. Velakinnallaha habbaba ileykumul imana ve zeyyenehu fi kulubikum. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ربنا زدنا علما. یہ جو دعا ہم ہر کلاس سے پہلے مانگتے ہیں تو اس دعا کا ترجمہ بھی ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ اللہم ارنا الحق حقا. نبی علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں دکھلا دیجئے حق جیسا کہ وہ واقعی ہے. ورزقنا اتباعہ, اور ہمیں ہمارے رزق کے طور پر, یعنی ہماری سسٹیننس رزق کے طور پر ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے, یعنی اتباع کی توفیق جو ہے نا, توفیق بھی رزق میں داخل ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رزق کے توفیق کو مانگا اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, کہ صرف علم حاصل نہ ہو جائے بلکہ علم پر عمل کی بھی توفیق, یہ بھی ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا, اور اے اللہ ہمیں دکھلا دیجئے باطل یعنی جھوٹ فریب جیسا کہ وہ واقعی ہے. ورزقنا اجتنابہ, اور ہمیں بطور رزق کے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے, تو علم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, کلاس ہو یا کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی بیان سن رہے ہوں, ٹھیک ہے, سب سے ہی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. تو اس سے پہلے یہ دعا دل میں مانگ لینی چاہیے اور ان کے الفاظ کو بھی یاد کر لینا چاہیے, کیونکہ الفاظ جو ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اور نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارک کے اندر خصوصی برکت شامل حال ہوتی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ ہی, ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. تو بات جو پچھلی کلاس میں چل رہی تھی, حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, تو اس میں جو ڈسکشن تھی نا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہی فاسق مراد ہیں اس آیت کے اندر یا وہ نہیں ہیں, تو یہ آخری پیراگراف بھی پڑھ لیتے ہیں جو کل ہم نے سکپ کر دیا تھا. پیج نمبر 107 کے اوپر جو آخری پیراگراف ہے معروف مسائل کا, کہ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہو, سبب نزول خواہ ان کا معاملہ ہی صحیح, ٹھیک ہے, معاملہ تو انہی کے ساتھ پیش آیا اور وہی سبب نزول بنا, شان نزول بنا, لیکن انہی کو فاسق کہا گیا ہے یہ تو نہیں ہے, بلکہ لفظ فاسق ان کے لیے استعمال کیا گیا یہ ضروری نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کام ہوا نہیں تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے, کیونکہ فاسق تو عادتاً گناہ کرنے والوں کو کہتے ہیں نا, جو کہ اپنے گناہ سے مشہور ہو جائے, یعنی لوگوں کے سامنے کھل کے گناہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو شروع میں فاسق کی تعریف بتائی تھی, کھل کے گناہ کرتا ہو تو اب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں جی یہ تو گناہ عادتاً کرتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جو چھپ کر کے گناہ کرے وہ فاسق میں نہیں آئے گا, لوگوں کو بھی نہیں پتہ لگے گا اس کے گناہ کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں اس کو گناہ کے اوپر, اور وہ بھی اپنے گناہ کے پردے کو فاش نہیں کرتا. تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے تو ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں, تو اس واقعے میں بھی جو انہوں نے بنی المصطلق کے لوگوں کی طرف ایک بات غلط منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی, وہ لوگوں کو ملائن نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کی ریپیوٹیشن نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں خراب کرنا یہ ان کی نیت نہیں تھی. ہوتا ہے نا کہ جی لوگوں کے بارے میں ہم جھوٹی خبر کسی بڑے کو آ کے بتاتے ہیں تاکہ وہ ان کی نگاہوں سے گر جائے, رائٹ, اس وجہ سے کوئی انسان کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نیت کی خرابی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی نیت کی خرابی تو نہیں تھی. ٹھیک ہے, اپنے خیال سے یعنی ان کے گمان کے مطابق تو معاملہ ایسا ہی تھا نا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اپنے گمان کے مطابق سچ بیان کیا. کیا مطلب کہ بھائی حقیقت میں کوئی چیز سچ ہونا, حقیقت میں یعنی دنیا میں وہ معاملہ ایسے ہی پیش آیا تو اس کو کہتے ہیں حقیقت میں وہ معاملہ ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا حقیقی سچ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پرسیوڈ ریالٹی, رائٹ, پرسیوڈ ریالٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو پرسیپشن جو انسان کی ہوتی ہے وہ کبھی تو حقیقی سچ سے میچ بھی کر جاتی ہے اور کبھی میچ نہیں بھی کرتی, ٹھیک ہے نا, کبھی میچ کر جاتی ہے کہ جی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی معاملہ واقعی میں بھی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آپ اپنے سمجھ کے مطابق تو نیک نیتی کے ساتھ اور یعنی بغیر کسی بد دیانتی کے آپ نے اس معاملے کو ایسے ہی سمجھا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا کچھ ایک سرٹن لیول آف یعنی نالج بھی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, علم بھی ہے آپ کے پاس, سمجھ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی پرسیوڈ ریالٹی ہوتی ہے نا, یہ پرسیوڈ ریالٹی جو ہوتی ہے آپ کا جو نقطۂ نظر جس کو کہتے ہیں, یہ نقطۂ نظر جو ہوتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے, مقبول ہوتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ کیونکہ آپ کے دل میں کوئی بد نیت نہیں تھی, بدخواہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اگر یہ ایکچوئل ریالٹی سے میچ کر جائے تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے جی, ٹھیک ہے. لیکن اگر میچ نہیں بھی کرے تو بھی یہ مردود نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو رد کر کے اس کے اوپر گناہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان کی پرسیوڈ ریالٹی جو تھی وہ ایکچوئل ریالٹی سے میچ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, میچ نہیں ہوئی, لیکن ان کی نیت خراب نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی بچے بھی نہیں تھے, کوئی بالکل ہی امیچور قسم کے انسان بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, بالکل ہی جاہل قسم کے انسان بھی نہیں تھے. یہ ایک ریسپانسبل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ ریسپانسبلٹی دی تھی کہ بھئی ایک قوم کے پاس جاؤ اور وہاں سے زکات کو اکٹھا کر کے لے کر کے آؤ. تو کیا کسی بے اعتماد شخص کو یہ ریسپانسبلٹی دی جا سکتی ہے, کسی امیچور شخص کو یا کسی مجنون پاگل شخص کو یہ ریسپانسبلٹی دی جا سکتی ہے, کسی بہت ہی کم علم رکھنے والے شخص کو اتنی بڑی ریسپانسبلٹی دی جا سکتی ہے کہ اموال کو اکٹھا کر کے زکات کے لے کر کے آؤ؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہاں جاتے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ زکات کے مسائل ان سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ ہم جو ہے وہ زکات کلیکٹ کرنے میں ہمیں کچھ بات کلیئر نہیں ہے, تو آپ ہمیں مسئلہ بتا دیں, رائٹ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسے شخص کو بھیجیں گے نا جس کے پاس اتنی سمجھ اور بردباری سب کچھ ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ ایک تو یہ کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی, نیت صحیح تھی, اور دوسری چیز ان کے پاس جو نیسسری اماؤنٹ آف نالج چاہیے ہوتی ہے ایک ججمنٹ کرنے کے لیے, ایک ججمنٹ کرنے کے لیے, وہ نالج بھی ان کے پاس تھی. اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اجتہاد کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نالج کی بیسس کے اوپر کوئی نتیجہ, کسی نتیجے پر پہنچیں, کوئی کنکلوژن نکالیں, ٹھیک ہے نا. اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو, آپ میں سے جو کلاس میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ بیان میں بھی یہ بات کری تھی, تو خواتین کے کا اجتہاد کی ایک مثال دی تھی. کسی کو یاد ہے وہ مثال, خواتین کا اجتہاد؟ جی بتائیں ذرا, کسی کو یاد ہے خواتین کا اجتہاد کیا ہوتا ہے, اس کی ایک مثال؟ جی ماشاء اللہ, آج کیا پکانا ہے, واٹ ٹو کک, ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ, ترئی بنانی ہے کہ بینگن, بینگن بنانی ہے, ٹھیک ہے. اب خاتون جو ہے اپنے کچن کے اندر سوچ رہی ہیں کہ آج مجھے ترئی بنانی چاہیے کہ مجھے بینگن بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. اب خواتین, یہ خاتون جو ہیں یہ شادی شدہ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آئیں گے, تو اب ان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک اچھی بیوی کی نیت, جیسے کہ ہمارا دین بیویوں کو چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھو, ٹھیک ہے نا, اس کی جو ہے وہ پسند ناپسند کا خیال رکھو, اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے ہسبینڈ کے اوپر بھی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ڈالتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو خاتون کی یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے ٹیسٹ کا بھی خیال رکھو, ان کے مزاج کا بھی خیال رکھو. تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیک نیتی کیا کہلائے گی؟ کہ یہ ترئی اور بینگن میں سے وہ چیز پسند کرے کھانا بنانے کے لیے جو اس کے ہسبینڈ کو اچھی لگتی ہے. اگر بینگن اچھا لگتا ہے تو بینگن بنائے, ترئی نہ بنائے, ترئی اچھی لگتی ہے تو ترئی بنائے, بینگن نہ بنائے, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बैंगन पसंद है। अगर उसको पता है कि मेरे हस्बैंड को बैंगन पसंद है लेकिन वो बना ले तो रही, ठीक है कि जी बड़े उन्होंने उनके नखरे बड़े बढ़ गए हैं, तो लेट मी टीच हिम अ लेसन, राइट, लेट हिम टीच के लेट मी टीच हिम कि जी तुरई भी जो है वो भी खानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना वो खुश करने वाली नीयत तो ना हुई ना, ये तो इसलाह वाली नीयत हो गई कि ना कि मैं भी अपने जरा शौहर की इसलाह करती हूँ, ठीक है ना, मैं भी उनको जरा एक लेसन सिखाती हूँ, तो ये तो इसलाह वाली नीयत हो गई, ये खुश करने वाली नीयत ना हुई। तो खुश करने वाली नीयत में हुस्ने नीयत क्या होगी, बैंगन पकाना, क्योंकि हस्बैंड को बैंगन पसंद है, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज, क्या चीज जरूरी थी इसके लिए कि भाई नीयत इसकी सही हो, इसको नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अगर नॉलेज ही नहीं है इसके पास तो ये कैसे इज्तिहाद करेगी, ये कैसे सही जजमेंट के ऊपर पहुंचेगी कि क्या बनाना है मेरे हस्बैंड की लाइक्स और डिसलाइक्स के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये दो चीजें चाहिए होती हैं इज्तिहाद करने के लिए। औरत जो है वो अपने किचन में इज्तिहाद करती है, औरत अपने घर में इज्तिहाद करती है, मर्द जो है वो घर के जो बड़े मामलात होते हैं उनमें इज्तिहाद करता है, ठीक है ना। जो मुमलिकत का अमीर होता है, मुमलिकत का जो सरबरा होता है, वो मुमलिकत के मामलात में इज्तिहाद करता है। उसकी नीयत क्या होती है कि उसका जो मुल्क है वो तरक्की करे, ठीक है ना, उसके अंदर अमन अमान रहे, ये उसकी नीयत, ठीक है। और उसके पास नॉलेज इस बात की होनी चाहिए कि मुल्क किस तरीके से तरक्की कर सकता है, क्या सही जराए हैं तरक्की करने के, ठीक है ना। तो जब ये दो चीजें हाकिम के पास पूरी होती हैं तो वो मुल्क के लेवल पे इज्तिहाद करता है। उसी तरीके से एक फिकी मसले के लेवल पे इज्तिहाद कौन कर सकता है, जिसके पास फिकी मसले का इल्म मौजूद हो और उसकी नीयत क्या हो, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, ठीक है ना। तो जब उसने ये दोनों चीजें इकट्ठी कर ली, नीयत और इल्म, तो अब इज्तिहाद करने के ऊपर उसको सवाब मिलेगा। इसी को हमने कल या परसों की क्लास में कहा था, ही विल बी कवर्ड। कवर्ड का लफ्ज हम कहां इस्तेमाल करते हैं, हम कवर्ड का लफ्ज इंश्योरेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना। भाई ये जो फलानी गाड़ी है, ये गाड़ी इंश्योरेंस से कवर्ड है कि नहीं है, इंश्योरेंस कवरेज है इसके पास कि नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इंश्योरेंस कवरेज होगी तो अगर एक्सीडेंट हो भी गया फिर भी यू आर कवर्ड, राइट। क्या मतलब कि आपके नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर देगी, बट इफ यू आर नॉट कवर्ड, ठीक है ना, अगर आप कवर्ड नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर नहीं करेगी, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यही मामला जो है वो आलमे दीन का भी होता है, या जो शख्स भी इज्तिहाद कर रहा होता है उसका यही मामला होता है। अगर वो तसहीह नीयत और तसहीह नीयत यानी सही नीयत और इल्म, जो जरूरी इल्म होता है, उसके साथ अगर इज्तिहाद करता है, कोई जजमेंट बनाता है, तो अगर वो जजमेंट उसका एक्चुअल रियलिटी से मैच नहीं किया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गाड़ी की मिसाल के मुताबिक उसको क्या कहेंगे फिर, अगर एक्चुअल रियलिटी के साथ मैच ना हुआ उसका जजमेंट तो क्या कहेंगे जी उसको, गाड़ी की मिसाल में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से क्या कहेंगे इसको, अभी गाड़ी की मिसाल दी ना, हाँ उसको कहेंगे जी, खवातीन में भी कोई बताया ना, मर्दों में से जवाब आ गया, अगर यानी एक्चुअल जो तरीका है उससे अगर मैच ना हुआ तो फिर उसको क्या कहेंगे, एक्सीडेंट कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सीडेंट हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये जो एक्सीडेंट हो गया ना, अगर आप यानी ने आपने नियत सही करी थी और आपने सही इल्म भी आपके पास था, उसकी बेसिस पर आपने जजमेंट लिया, तो इसको कहेंगे कि एक्सीडेंट होने के बावजूद यू आर कवर्ड, ठीक है ना, आपको गुनाह नहीं मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से, यू आर कवर्ड, ठीक है, गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ अगर आपकी नियत खराब थी, या ये कि जी आपकी नियत तो बड़ी अच्छी थी लेकिन आपके पास इल्म विल्म कोई नहीं था, ऐसे ही आपने जो है वो नियत की बेसिस के ऊपर ही जो है वो इज्तिहाद करना शुरू कर दिया, ठीक है, या ये कि आपके पास इल्म तो था लेकिन नियत खराब हो गई, तो इधर वे यू विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है, तो फिर आपको गुनाह मिल जाएगा। अब एक्चुअल रियलिटी से दीन में क्या मुराद होती है, एक्चुअल रियलिटी से दीन में मुराद ये होती है कि काम करने का कौन सा तरीका जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ, यानी अल्लाह ताला کہ ہاں زیادہ مقبول طریقہ, ٹھیک ہے, زیادہ مقبول طریقہ کون سا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ایکچوئل ریالٹی. مثال کے طور پر نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ہاتھ جو ہے وہ ناف پہ باندھنی چاہیے, ہاتھ جو ہے وہ ناف پر باندھنے چاہیے قیام میں یا سینے پر باندھنے چاہیے قیام کے دوران, ٹھیک ہے نا. اب یہ دو طریقے ہیں ہاتھ باندھنے کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں سے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے, یا تو ناف پر باندھنے والا طریقہ زیادہ مقبول ہے یا سینے پر باندھنے والا طریقہ زیادہ مقبول ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں سے ایک ہی زیادہ مقبول ہے, دوسرا کم مقبول ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی مجتہد فقیہ عالم دین وہ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ جو اس کے پاس علم ہے قرآن اور حدیث کا اس کی بیسس پر ججمنٹ دیتا ہے کہ جی ناف پر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول طریقہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ میچ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا ججمنٹ یہ ہوتی کہ نہیں میرا خیال ہے میری نالج اور کے مطابق کہ سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ زیادہ مقبول طریقہ ہے, لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ناف پر ہاتھ باندھنا زیادہ مقبول طریقہ تھا, تو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, میچ نہیں کیا نا ایکچوئل ریالٹی کے ساتھ اس کی پرسیوڈ ریالٹی نے, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ اس نے دونوں شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھا تھا, نیت والی بھی اور علم والی بھی, تو اس وجہ سے ہی از اسٹل کورڈ, اس کو گناہ نہیں ملے گا, اگرچہ کہ اس کا فیصلہ غلط ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو مجتہد ہوتا ہے اگر اس کی پرسیوڈ ریالٹی ایکچوئل ریالٹی سے میچ کر جائے, ظاہر ہے یہ الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیے, ہم تو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ایسے, یعنی یہ مفہوم ہے نبی علیہ السلام کی بات کا جو ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر میچ کر گیا تو مجتہد کو دو ثواب ملیں گے, اور اگر میچ نہیں کیا تو مجتہد کو ایک ثواب ملے گا, گناہ نہیں ملے گا اس کو. بالکل یہی معاملہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ تھا کہ وہ بھی اپنے خیال کے مطابق انہوں نے صحیح سمجھ کر کے کیا تھا, اگرچہ واقعی میں وہ غلط تھا, یعنی ایکچوئل ریالٹی میں وہ بات غلط تھی. اس لیے آیت مذکورہ کا مطلب بے تکلف, یعنی وداؤٹ اینی کنسرن, ٹھیک ہے نا, وداؤٹ اینی پرابلم وہ بن سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر گزرا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے, یعنی ایک یونیورسل پرنسپل بیان کیا ہے اس آیت نے بس, ٹھیک ہے, کہ فاسق کی خبر کے نامقبول ہونے کے متعلق بیان کیا ہے کہ بھئی کوئی فاسق آ کر کے آپ کو خبر دے تو اس کی بات کو میں تحقیق کر لوں, ٹھیک ہے نا. کمپلیٹلی ریجیکٹ کرنے کا تو اس آیت نے بھی حکم نہیں دیا کہ فاسق آ کے کوئی خبر دے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دو, بلکہ اس آیت نے کیا کہا ہے کہ اس کے اوپر تم تحقیق کرو, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح بھی ہو تو ریجیکٹ کر دو گے, تو صحیح بات کو بھی تو ریجیکٹ کرنے کی پاسبلٹی ہے نا, رائٹ. تو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرنے کو نہیں کہا بلکہ تحقیق کرنے کو کہا, تو اس وجہ سے فاسق کی خبر کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جا سکتا ہے اگر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو کہ ہاں وہ بات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, واقعہ مذکورہ پر اس آیت کے نزول سے اس کی مزید تاکید اس طرح ہو گئی کہ ولید بن عقبہ اگرچہ فاسق نہ تھے مگر ان کی خبر قرائن قویہ کے اعتبار سے ناقابل قبول نظر آئی تھی, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے ولید بن عقبہ الطران کی بات کو سن کر کے نا اس لیے تحقیق کا انتظام کیا کیونکہ وہ جو حارث بن جو نبی علیہ السلام کے سسر تھے, حضرت حارث بن زرار بن ابی زرار, رائٹ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد, تو وہ تو بڑے پکے مسلمان ہو کر گئے تھے اور ان کی طرف سے جو ایک اچھا معاملہ ہے وہ کنٹینیوڈ تھا, تو بھئی ایک دم سے انہوں نے یہ زکات نہ دینے کا فیصلہ اور نبی علیہ السلام کے مخبر کے ریپرزینٹیٹو کو قتل کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو قرائن قویہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سراؤنڈنگ فیکٹرز تھے نا, جو ارد گرد کے جو دوسرے جو خبریں ملی تھیں ان کے بارے میں, وہ خبریں تو پازیٹیو تھیں, تو یہ ایک دم سے ایک نیگیٹو خبر کیسے آ گئی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا نبی علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کی خبر پر, یعنی ولید بن عقبہ عنہ کی خبر پر کسی اقدام سے گریز کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تحقیقات پر مامور فرمایا, حکم دیا کہ جا کے تحقیقات کرو. تو جب, ٹھیک ہے نا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب ایک ثقہ اور صالح آدمی کی خبر میں جو کہ ولید بن عقبہ تھے, ثقہ بھی تھے یعنی ٹرسٹیبل اور صالح بھی تھے یعنی نیک بھی تھے, ان کی خبر میں قرائن کی بنا پر شبہ ہو جانے کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر قبل از تحقیق عمل نہیں کیا گیا, تو فاسق کی خبر کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور بھی زیادہ واضح بات ہے, ٹھیک ہے, کہ اور بھی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نیک آدمی کی خبر کو قبول نہ کرنا کی ریزن صرف کیا بن سکتی ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز, ٹھیک ہے نا, بیرونی باتیں ایسی آپ کو ملی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی خبر جو ہے نا وہ آپ کو غلط لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن فاسق کی خبر میں نہ صرف ایکسٹرنل فیکٹرز شامل ہو سکتے ہیں قرائن قویہ, بلکہ فاسق کا اپنا کردار بھی تو ایک فیکٹر ہے نا, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ بندہ تو ہے ہی جھوٹا, یہ بندہ تو ہے ہی جو ہے وہ اللہ کا نافرمان, ٹھیک ہے, تو اب اس کی اپنی نافرمانی, اس کی اپنی پرسنالٹی بھی تو ایک فیکٹر ہے نا, اس کی بات کو من و عن قبول نہ کرنے کی, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کرنا اور بھی زیادہ کلیئر ہے. عدالت صحابہ کی مکمل بحث احقر نے اپنی کتاب مقام صحابہ بیان کر دیا تو جو شائع ہو چکی ہے, اور اس کا کچھ حصہ اگلی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت میں بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب صحابہ کے بارے میں مزید ہم نے باتیں کچھ پڑھنی ہیں, لیکن اس سے پہلے اسی آیت کی کنٹینیویشن جو آگے چل رہی ہے اسی واقعے کی, کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تم میں کوئی عام شخصیت نہیں ہے, اللہ کے رسول موجود ہیں, لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, ٹھیک ہے, اگر اللہ کے رسول اکثر معاملات میں تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائیں, لعنتم, تو تم پر مشکل پڑ جائے گی, اگر اکثر معاملات میں رسول اللہ تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائیں, کیا مطلب کہ تم اپنی طرف سے خوب جو ہے نا وہ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ہیں بار بار, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بار بار ذرا زیادہ مشورے ہی خالی نہیں رکھتے بلکہ مشوروں سے آگے جا کر کے نا وہ فورسفل ہو جاتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں لابینگ, انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, لابینگ, اوپر والا تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پریزیڈنٹ اوپر والا ہوتا ہے نا, اور یہ جو آرگنائزیشنز اور یہ جو تھنک ٹینکس اور یہ جو کمپنیاں وغیرہ ہوتی ہیں, رائٹ, یہ تو نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن نیچے والے اتنا پریشر ڈالتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر کہ پریزیڈنٹ صاحب ان کے مرضی کے بغیر فیصلہ ہی نہیں کر سکتے, اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں لابی کرنا, ٹھیک ہے نا, اور یہ لابینگ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کدھر ہمیں نظر آتی ہے, امریکہ کے اندر نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم پہلے کسی بیان میں بات بھی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو لعنتم, تو تمہارے اوپر مشکل پڑ جائے گی, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو, ٹھیک ہے, عجیب صحابہ کرام کی جو شان ہے, کیا بات ہے صحابہ کی, اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر صحابہ کو نہ صرف یہ تو رضا کی گارنٹی تو دی دوسرے آیات کے اندر جو بعد میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی, رائٹ, دلوں میں محبت کس نے ڈالی, اللہ نے ڈالی, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر کے بنا پیش کر دیا, مزین, خوبصورت, رائٹ, بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو بنا کر کے تمہارے دل میں ایمان کی اٹریکشن ڈال دی. دیکھیں ہم نے پیچھے کیا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا, رغبت, پھر طلب, پھر محبت, رائٹ, تو رغبت سے شروع ہوتا ہے, پھر طلب آتی ہے, پھر محبت آتی ہے, تو وہ ایمان کی سائڈ پر بھی یہ والا ہی یہی والا پیتھ فالو ہو رہا ہوتا ہے, اور کفر کی سائڈ پر بھی یہی والا پیتھ فالو ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو دل کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے نا, یہ انسان خود نہیں پیدا کرتا, انسان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب انسان برے اعمال کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گناہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. یہ دل جو ہے نا, یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, دل ہمارے کنٹرول میں جی کیا چیز ہے, یا کس چیز پر ہمارا کنٹرول ہے, دل کا, دل کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے, کہتے ہیں نا جی وہ مجازی شعر و شاعری کرنے والے لوگ, دل تو نادان ہے, یہ تو نادان جانا, دل پہ کیا ہمارا کو رائٹ, کچھ بھی نہیں, دل پہ تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے نا, دل تو بس کھچتا ہے تو پھر کھچتا ہی چلا جاتا ہے. ہمارا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے دماغ پر ہے, ٹھیک ہے, ہماری عقل ہے. ایکچولی کنٹرول ہمارا عقل پہ نہیں ہے, عقل کا جو ہے عقل کے پاس کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. تو عقل جو ہے نا وہ فیصلے کرتی ہے, دل فیصلے نہیں کرتا, ٹھیک ہے. دل کے اندر تو جو چیز غالب آ گئی, جس کی محبت غالب آ گئی, اس نے اسی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں, دل اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جبھی تو دعا مانگتے ہیں نا, یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو پھیر دینے والے, ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے. دل کو پھیر دے اطاعت کے اوپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اپنی محبت کو ڈال دے, اطاعت کی محبت کو ڈال دے, تاکہ ہم اپنی عقل سے جو ہے وہ آپ کی اطاعت والے فیصلے کیا کریں, اطاعت کو اختیار کر لیں, ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر یہ یعنی گارنٹی دے رہے ہیں, یہ جو ہے وہ سٹیمپ لگا رہے ہیں صحابہ کے اوپر کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی تھی, رائٹ. اور اس کو ایمان کو زینہو, ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, رائٹ. اور کفر اور فسق اور گناہ, تین الفاظ الگ الگ استعمال کیے, ٹھیک ہے. حالانکہ کفر جو ہے وہ بھی فسق ہے, وہ عصیان بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سب کے لیے الگ الگ. تو یہ جو زیادہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے نا کبھی, تو زیادہ الفاظ کے استعمال میں بھی ایک تاکید ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو زیادہ چیزوں کو کور کر لیا جاتا ہے زیادہ الفاظ کے استعمال کے ذریعے سے, اور دوسرا جو ہے وہ اس کانسیپٹ کے اوپر مزید ایمفسس کرنے کے لیے بھی زیادہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو تین الفاظ کو استعمال کیا کہ ان سب کی کراہیت, نفرت ہم نے تمہارے دلوں میں ڈال دی, ٹھیک ہے. کیا سٹیمپ آف ویریفیکیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ اکرام کو عطا ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. اب ان صحابہ کے بارے میں جو برا کرے گا تو پھر نبی علیہ السلام کی وعید کی حدیث سے ہم نے کل پڑھ لی تھی نا, اولئک ہم الراشدون, یہی لوگ ہیں جو نیک راستے پر ہیں, راشد, ٹھیک ہے, رشد و ہدایت کے راستے کے اوپر جو ہوتا ہے نا اس کو راشد کہا جاتا ہے, اسم فاعل کا صیغہ. فضلا من اللہ ونعما, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور تمام حکمتوں والا ہے, کامل حکمتوں والا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تھوڑی سے معروف مسائل پڑھ لیتے ہیں, بلکہ خلاصہ تفسیر میں جو شروع میں فرمایا ہے کہ جان رکھو کہ یہ جو الفاظ ہیں, بس اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جان رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہے, موجود ہیں, جو خدا کی بڑی نعمت ہے. یہ نبی کا ہو جانا تمہارے درمیان, یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کو نعمت بیان فرماتے ہیں قرآن کے اندر, جیسے کہ اس آیت کے شروع کے الفاظ لکھے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مؤمنین کو جب ان کے درمیان اپنے رسول کو کھڑا فرمایا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل تھا کہ ایمان والوں کو, یعنی جو صحابہ کرام تھے, ان کو اپنا رسول عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا عطا ہو جانا کیا تھا, یہ رسول وہ سبب تھے جو کہ انسانوں کی ہدایت, یعنی انسانوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سبب کو کتنی بڑی نعمت بیان فرمایا کہ سبب کا موجود ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. بھئی کوئی راستے بتانے والا ہو تو آپ کتنی تکلیفوں پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. اگر آپ کسی راستے, آج کل کے دور میں تو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہم کسی نئی جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے جب ہم کسی جگہ جاتے تھے تو ہم پہلے جو ہے وہ ان سے جو ہے نا کاغذ کے اوپر لکھواتے تھے کہ جی آپ کے گھر کا کی ڈائریکشنز بتائیے, ذرا لکھ دیجئے کاغذ کے اوپر. تو وہ کچھ ڈائریکشن لکھ دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. پہلے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ مڑنا ہے, پھر بائیں ہاتھ مڑنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ ایک بورڈ نظر آئے گا, تو اس بورڈ کے اوپر جو ہے نا وہ فلانے ڈینٹونک کا اشتہار ہوگا اس کے اوپر, اور پھر جو ہے نا اس بورڈ سے جو ہے وہ آپ نے جو اگلی گلی نظر آئے گی تو اس سے آپ نے لیفٹ مڑ جانا ہے, پھر تین گلیاں چھوڑ کر کے آپ نے رائٹ مڑ جانا ہے, پھر اس کے بعد ایک پان والے کی دکان نظر آئے گی, پان والے کی دکان کے برابر میں جو ہرے رنگ کا دروازہ ہوگا نا وہ دروازہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ہم سب لکھواتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی جو ہے نا ہمیں بار بار راستے میں روک کر کے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی وہ جو انہوں نے وہ جگہ بتائی تھی وہ ایسا ڈنٹونک والا بورڈ کہیں پر ہے قریب میں, تو کوئی شخص کچھ بتاتا تھا, کوئی شخص کچھ بتاتا تھا, کہتے ہاں جی تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں. अब कुछ लोगों के नजदीक थोड़ा जो होता है ना वो हमारे नजदीक बहुत ज्यादा होता है, और कुछ के नजदीक जो है वो बहुत दूर जो है वो हमारे नजदीक थोड़ा होता है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा जी थोड़ा दूर है, वो थोड़ा दूर आ ही नहीं रहा, वो चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, वो अभी तक थोड़ा दूर ही मुकम्मल नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के घर पहुंचते थे। फिर उसके बाद जो है वो मैप क्वेस्ट आ गया, राइट। अब पाकिस्तान में तो मैप क्वेस्ट इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में मैप क्वेस्ट, मैप क्वेस्ट में जाकर के हम अपनी डेस्टिनेशन डालते थे और अपना घर का एड्रेस डालते थे, और फिर वो डायरेक्शंस प्रिंट करके दे देता था, ठीक है ना। यहाँ से लेफ्ट राइट इधर उधर, इधर इतना माइल इधर चले, इतना माइल इधर हाईवे पे चले, फिर ये वाली एग्जिट ले लें, फिर उधर चले जाए, उधर चले जाए, राइट। तो मैप क्वेस्ट की जो डायरेक्शन होती थी उनको सामने रखते थे, और देखते 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 जो पहुंचते थे, फिर भी कभी उसकी डायरेक्शन में कभी कुछ गलती हो सकती थी, या ये कि हम हमसे कोई गलती हो जाती थी, फिर हम पेट्रोल स्टेशन के ऊपर रुक करके जो है वहां से पूछ रहे होते थे, जी वो मैप को इसमें तो ये लिखा हुआ था, तो फिर यहाँ तो हम जा रहे हैं, सामने तो लेक आ गई है, आगे तो जा ही नहीं सकते, तो अब क्या करें जी। तो भाई मैप वो फिर वो पेट्रोल स्टेशन वाला बताता था, गैस स्टेशन वाला, कि जी नहीं, ऐसे ऐसे चले जाए, ठीक है। कितनी मुश्किल होती थी कहीं पहुंचने में। अब जीपीएस आ गया, राइट। जीपीएस, पहले जीपीएस की डिवाइसेस होती थी, वो हम गाड़ी में लगाते थे, वो ऑन हो जाती थी, जीपीएस खातून होती थी, गारमेंट लेडी कहते थे उनको, तो वो लेडी साहिबा जो है वो बता रही होती थी, नाउ टर्न लेफ्ट, नाउ टर्न राइट, नाउ गो गो क्वार्टर ऑफ अ माइल दिस वे, एंड देन टेक द नेक्स्ट एग्जिट, एंड ये वो, राइट। और अब माशाल्लाह फोन के अंदर जीपीएस, हर बंदे के हाथ में एक जीपीएस डिवाइस है जो उसका अपना फोन है, राइट। मैप्स की एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें फ्री, राइट, पैसे भी नहीं लगते, वही इंटरनेट के चार्जेस जो है, वही जीपीएस। तो ये नेमत नहीं है अल्लाह ताला की, राइट। ये कितना बड़ा एहसान है, रास्ता तलाश करना कितना आसान हो गया, अपने मंजिल पर पहुंचना क्यों आसान हो गया, जीपीएस की वजह से, रास्ता बताने वाले की वजह से, वरना कितनी तकलीफें उठाते थे, कितनी झंझट होती थी। और गाड़ी के अंदर दूसरे जो अफराद होते थे माशाल्लाह, पीछे से उनकी भी एक फीडबैक मिल रही होती थी मुस्तकिल, और जरा ज्यादा गुस्से वाले अब्बू हों अगर बराबर में बैठे हुए तो अब्बू के डांटे भी पड़ी होती थी, और बेगम साहिबा अगर जरा बेसब्री हो तो बेगम साहिबा की सलावतें की जो है वो लानतें भी पड़ी होती थी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कहती यही हूँ कि तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती, तुम्हें तो रास्ता ही मालूम करना नहीं आता, राइट। तो मुस्तकिल बीवी की भी पड़ रही है, मुस्तकिल जो है अम्मी की भी डांटे पड़ रही है, और बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और राइट। अल्लाह ने कितना आसान कर दिया, जीपीएस हमारे हाथ में दे दिया, राइट। इसी बात को अगर इस आयत को इसी रोशनी में हम देखें कि अल्लाह ताला ने कितना फजल फरमाया तुम्हारे दरमियान रास्ता बताने वाला, जिससे कि तुम मशवरा कर सकते हो अपने मामलात में, जिसके पास नीयत भी अच्छी है, राइट, वो तुम्हारी खैरख्वाही चाहता है, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी चाहता है, दुनिया और आखिरत में तुम्हें रुसवानी होना होता हुआ देखना चाहता, और उसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म भी है, राइट। तो कितनी बड़ी नेमत है ये, इस नेमत का हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते सही मानों में, राइट। हम इसका इस एहसास ही नहीं कर सकते कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला सहाबा को याद दिला रहे हैं, और हमें भी इसी तरीके से अपने मशाइख को ऐसे ही देखना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमतें। जरा तसव्वुर करें कि जब कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा, अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि कोई रास्ता बताने वाला नहीं हो, किसी से हम मशवरा ना कर सकते हो जो कि इल्म के साथ और इखलास के साथ हमें मशवरा दे सकता हो, तसव्वुर करें फिर हमारा क्या हाल होगा। हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसा सोच करके, हमारे रोंगटे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतनी अकल सा, इतनी जो है वो समझ अता फरमाई, मशाइख के सामने अपने आप को सुपुर्द करने का अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया कि इस एहसास से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उस दिन हम। तो नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने मशाइख के लिए, अपने असातिज़ा के लिए दुआएं करनी चाहिए कि रास्ता बताने वाला कोई तो है। तो मारूफ मसाइल में फिर फरमाते हैं कि इससे पहली आयत में वाकया हजरत वलीद बिन उकबा और कबीला बनी अल मुस्तलक का मजकूर था, जिसमें वलीद बिन उकबा ने बनी अल मुस्तलक के मुतालिक ये खबर दी थी कि वो मुर्तद हो गए, यानी दीन से फिर गए, और जकात देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर सहाबा कराम में भी इश्तेआल पैदा हुआ, भाई सहाबा कराम के दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान को मजबूत, गैरत ईमानी इनकी, क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ गैरत ईमानी होगा, जब इन्होंने सुना इश्तेआल पैदा हो गया उनमें, भाई ये क्या उन्होंने हरकत करी है। तो उनकी राय ये थी कि इन लोगों पर जिहाद के लिए मुजाहिदीन को भेजा जाए, यानी पूरा एक फुल फ्लेज जो है ना वो लश्कर इनके ऊपर भेजा जाए। मगर आज़ा सल्लम ने वलीद बिन उकबा की खबर को कराइन कविया, ये बात सबको क्लियर हो गई, ये कराइन कविया क्या चीज होती है, तो कराइन कविया के खिलाफ समझ कर कबूल ना किया, और तहकीकात के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मामूर फरमाया। ٹھیک ہے, ریسپانسبلٹی ٹاسک دیا ان کو. پچھلی آیت میں قرآن کریم نے اس کو قانون بنا دیا, یعنی اسی بات کو جو نبی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل میں بھی تو وحی بھیجتے تھے نا, جو کہ تلاوت نہیں کی جاتی تھی, بلیہ وحی ہے, وحی غیر مطلوع جس کو کہتے ہیں, تو دل میں جو الہام فرماتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے. تو نبی علیہ السلام کبھی آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتے تھے, اور کبھی جو ہے وہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون بنا دیا کہ جس شخص کی خبر میں قرائن قویہ سے کوئی شبہ ہو جائے تو قبل از تحقیق اس پر عمل جائز نہیں ہے. اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک اور ہدایت کی گئی کہ اگر بنی المصطلق کے متعلق خبر ارتداد سن کر تمہارا جوش غیرت دینی کے سبب تھا, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ تمہارا جوش غیرت دینی کے سبب تھا مگر تمہاری رائے صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, کیا مطلب کہ اچھی نیت ہونا, اچھا جذبہ ہونا, یہ بھی تو اچھی نیت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو صحابہ کرام کے پاس جذبہ بڑا زبردست تھا, غیرت والا جذبہ, غیرت ایمانی, لیکن رائے ان کی صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس انف نالج نہیں تھی اس معاملے کی. ٹھیک ہے, تو ان کے جو مشورہ تھا, رائے تھی, وہ صحیح نہیں تھی نالج کی کمی کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت اختیار کی وہی بہتر تھی, کیونکہ جو اوپر والا ہوتا ہے نا امیر, اس کو کچھ اتنی لیول آف ڈیٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ نیچے والوں کو نظر آ ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پر ہم سبھی اسکول گئے ہیں, رائٹ, تو اسکول کے اندر کیا ہوتا تھا, سارے بچے بیٹھے ہوتے تھے کلاس روم کے اندر, رائٹ, اور سامنے ایک ٹیچر جو ہے وہ کھڑی ہوئی پڑھا رہی ہوتی تھی یا پڑھا رہے ہوتے تھے, رائٹ. اب بچے جو ہے نا وہ اپنے جو ان کی روز ہوتی تھی, کالمز ہوتے تھے سیٹس کے, تو ان میں وہ سمجھ رہے ہوتے تھے نا, وہ چوری چھپے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کر لیں گے, ٹیچر کی نظر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہوتا کیا تھا, ہم جب بھی کچھ کرتے تھے ٹیچر جو ہے وہ ان کو نظر آ جاتا تھا, وہ کہتی تھی تم بیہیو یور سیلف, نا نام لے کے کہتی تھی, نام لے کے کہ نہیں مت کرو یہ کام, باتیں مت کریں, یہ مت کریں, وہ مت کریں. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یار ان کو کیسے نظر آ جاتا ہے, ہم نے تو اتنا جو ہے وہ چھپ کر کے کام کیا, لیکن کیوں ان کو نظر آ گیا, کوئی ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی, کوئی ان کو وہ جو ٹیچر ہوتی تھی وہ کوئی متقی پرہیزگار کی وجہ سے ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے بصیرت تو نہیں عطا کی ہوتی تھی, کیوں عطا کی ہوتی, کیوں ان کو نظر آ جاتا تھا, کیونکہ ان کی پوزیشن ایسی تھی, رائٹ, وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں سے پورا کلاس کا ایک ویو نظر آ رہا ہوتا تھا. بچے کے پاس یہ ویو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا اس مقام کے اوپر, رائٹ. تو اگر کچھ نہ بھی ہونا, پھر بھی جسٹ دا فیکٹ کہ آپ اس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس پوزیشن کی وجہ سے ہی اتنا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب تقویٰ بھی شامل ہو جائے, علم بھی شامل ہو جائے, تو پھر ظاہر ہے اس ویژن کے اندر مزید ترقی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام کی یہ رائے نہیں تھی. اچھا, تو مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دے دینا تو درست ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام باقاعدہ کوئی بڑے فیصلے کرنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. احد کا جب معاملہ ہوا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ جی یہاں پہ بیٹھ کر کے لڑنا, یعنی مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے کہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے. بدر کے اندر بدر میں تو مسئلہ ہی دوسرا تھا نا, وہاں تو لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن خندق کے اندر مشورہ ہوا کہ جی اتنی بڑا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے, کیسے ان سے ہم مقابلہ کریں. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا مشورہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا اس کو. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام مشورہ مانگا کرتے تھے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن حکم بھی فرمایا کہ اگرچہ کہ احد کے اندر یہ غلطی ہو گئی صحابہ سے, لیکن پھر بھی آپ ان کو معاف کر دیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں, اور ان سے امور کے اندر مشورہ بھی کرتے رہیں, کنٹینیو ٹو میک مشورہ. ٹھیک ہے, تو مشورہ, چھوٹوں سے مشورہ کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے, تو صحابہ نے جو ہے وہ رائے دی, مشورہ دیا. ٹھیک ہے, تو رائے دے دینا تو درست ہے, لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں. ٹھیک ہے نا, ہو جاتا ہے نا کچھ زیادہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں, تو کہتے ہیں کہ ہمارے مشورے پہ عمل ہونا چاہیے, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ امور دنیاویہ میں اگرچہ شاذ و نادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے خلاف مصلحت ہونے کا امکان ضرور ہے, جو شان نبوت کے خلاف نہیں. کیا مطلب امور دنیاویہ, یعنی دنیاوی معاملات کیسے کرنے چاہیے. بھائی لشکر کو جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے حملہ آور کرنا چاہیے کہ ساؤتھ کی طرف سے حملہ آور کرنا چاہیے, رائٹ؟ اور جو ہے وہ اور بھی بہت سارے امور, جیسے کہ کھجور کے درخت کی جو پلانٹیشن ہے وہ جو ہے وہ ایک سرٹن انداز سے کرنی چاہیے, دوسرے انداز سے کرنی چاہیے. یہ دنیاوی امور ہے, ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے بہت سارے دنیاوی امور ہوتے ہیں. تو یہاں پر دینی امور کی بات نہیں ہو رہی کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگے, ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے وہ یعنی زکات کیسے دینی چاہیے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگے. البتہ ایک بات عجیب اللہ نے دن میں ڈالی, آج صبح ہی جو بات بھی ہوئی تھی خواب کے بارے میں, شیخ الحدیث دامت کا تم بات فرما رہے تھے تو خواب کی امپورٹنس کے بارے میں بات فرماتے ہوئے انہوں نے بات یاد دلائی کہ اذان جو ہے نا اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا تھا کہ اذان کیسے دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اذان بظاہر ویسے تو دینی امر ہے, لیکن اس کے اندر ایک معاشرتی پہلو بھی ہے کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ نماز کی طرف بلانا, کیونکہ اصل فرض جو ہے وہ اذان دینا نہیں ہے, اصل فرض جو ہے نا وہ تو نماز پڑھنا ہے. تو اذان کیا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نماز کے لیے ایک طریقہ ہے. تو یہ چیز چونکہ بین بین ہوگی, دینی اور دنیاوی معاملات کے درمیان کی ایک چیز تھی, ادھر سے بھی اس میں ہے اور ادھر سے بھی اس میں ہے, دینی بھی معاملات بھی ہیں دنیاوی معاملات بھی ہیں, تو اس میں صحابہ کرام سے مشورہ مانگ لیا. لیکن اس مشورے میں بھی طے کیا معاملہ ہوا, خواب کی بیسس کے اوپر معاملہ طے ہوا. صحابی کو خواب میں پوری کی پوری اذان سنائی گئی, رائٹ؟ وہ اذان آ کر کے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو پھر غالباً عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی خواب میں بالکل یہی چیز سنی ہے. تو پھر اذان کا طریقہ طے ہو گیا کہ بھئی ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا, ورنہ کسی نے کوئی اور مشورہ دیا تھا کہ جی بگل بجایا جائے گا, کسی نے کہا تھا کہ جی گھنٹی کو بجایا جائے جیسے عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی چیز کو پسند نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چونکہ خالصتاً دنیاوی معاملہ تھا کہ بھئی یہ جو ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ نپٹا جائے, اگر وہ واقعی جو ہے وہ مرتد ہو گئے ہیں, مانے زکات ہو گئے ہیں, تو کیسے نپٹا جائے, ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاد جو تھا نا یہ دنیاوی امور تھے کہ کیسے کیا جائے یہ معاملہ, ٹھیک ہے نا؟ ہاؤس, یہ ہاؤس جو ہوتی ہیں نا یہ اکثر دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ وائے جو ہوتا ہے یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا؟ وائے کا مطلب ہوتا ہے نیت, کیا نیت ہونی چاہیے, کس وجہ سے کام کرنا چاہیے, اور نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ لی ہے. لیکن ہاؤ جو ہوتا ہے, ہاؤ کے اندر جو ہے وہ تفصیل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ پھر مشورہ کر سکتے ہیں. تو اگرچہ شاذ و ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو ہے وہ خلاف مصلحت بھی ہو سکتی ہے, وہی خلاف مصلحت کا مطلب یہی ہے کہ جی زیادہ بہتر کام کرنے کا طریقہ کیا اور کم بہتر طریقہ کیا, ٹھیک ہے؟ تو جو زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کو مصلحت بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, عین مصلحت کے مطابق. تو کبھی نبی سے بھی عین مصلحت کے خلاف معاملہ ہو سکتا ہے دنیاوی امور کے اندر, ٹھیک ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا جو کہلاتا ہے, جیسا کہ سورہ عبس و تولی کے اندر جو نبی علیہ السلام دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے, لیکن وہ بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا نا, دعوت والا معاملہ. تو اب کس کو پہلے دعوت دینی چاہیے, کس کو بعد میں دعوت دینی چاہیے, اس پرائیورٹائزیشن میں نبی علیہ السلام سے اپنے حساب سے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ نیت صحیح تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ بھئی یہ جو نابینا صحابی ہیں یہ روزانہ آتے ہیں اور یہ سرداران قریش تو ایک دفعہ آئے ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالج کی بیسس پر فیصلہ کیا تھا, لیکن وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تربیت فرما دی, رائٹ, کہ نہیں ایسے نہیں, ایسا کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا, یہی فرما رہے ہیں کبھی ہو سکتا ہے خلاف مصلحت, بٹ جیسے کہ پہلے بات ہوئی اسٹل ہی از کورڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ نیت صحیح تھی اور نالج بھی موجود تھی. تو یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. تو بھائی جب شان نبوت کے خلاف بات نہیں ہے تو جب ہمارے مشائق اور علماء سے جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو اگر ان کا بھی مشورہ کبھی خلاف مصلحت ہو جائے تو ان کے بھی شان مشائخیت کے بھی خلاف نہیں ہوتی ہے بات, ٹھیک ہے؟ کیا مطلب شان مشائخیت؟ تو میں نے اپنا ایک لفظ کوائن کر لیا ہے, شان شیخیت بولیں یا کیا بولیں اس کو, کہ بھئی وہ شیخ صاحب نے آپ کو یہ مشورہ دے دیا کہ آپ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنے کی بجائے جو ہے آپ فلانے جو ہے نا وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر فلیٹ خرید لیں, تو اب جو ہے وہ نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کا مشورہ دے دیا کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ اپنا گھر خرید لیں, اب بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ پھر برہانوں کا شکار ہو گیا جیسے پچھلے دنوں ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا؟ تو جی شیخ صاحب کا تو مشورہ جو تھا اس کی وجہ سے میرے پیسے ڈوبتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں, یہ تو مجھے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کس قسم کے شیخ ہوئے بھائی جی, یہ انہوں نے غلط مشورہ دے دیا. تو بھائی شیخ نے دنیاوی امور کے بارے میں جو آپ کا مشورہ دیا ہے ان کا تو اخلاص ہی تھا, ٹھیک ہے نا, شان ولایت, جی شان ولایت از اے پراپر ورڈ, ٹھیک ہے. تو یہ ان خیر ولایت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کہیں جی بھائی شیخ صاحب جو ہے وہ ہم anyway. تو یہ ان کا کام نہیں ہے, انہوں نے تو اپنے اخلاص کی وجہ سے اور جو ان کو آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کری تھی کہ جی بیریا ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے پیسوں میں مل رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ اتنی تیزی سے خرید رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے جو جگہ ہے بلڈنگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کا انویسٹمنٹ کا ریٹرن نہیں نظر آ رہا اور یہ حالات ویسے نہیں ہے جیسے کہ بحریہ ٹاؤن میں. تو بھائی اس نالج کی بیسس کے اوپر شیخ صاحب نے اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ آپ کو مشورہ دے دیا. اب شیخ صاحب کوئی عالم الغیب کو تھوڑی ہوتے ہیں, شیخ صاحب کو مستقبل کا کوئی تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کی چیز رائے جو ہے وہ خلاف مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ کی نیت یہ تھی کہ شیخ صاحب سے جو مشورہ کر رہا ہوں مشورے کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا نفس اس کے اندر شامل نہ ہو بلکہ میں اللہ کے کسی ولی سے مشورہ کر کے شیخ سے مشورہ کر کے تاکہ میرا نفس کی انوالومنٹ اس میں سے نکل جائے, یہ آپ کی نیت تھی. تو یہ نیت تو بہرحال آپ کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بظاہر اگر نقصان ہو بھی گیا نا تو وہ بھی فائدہ ہے, جیسے کہ حضرت بھی یہاں پر اگزیکٹلی یہی چیز لکھ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ اگر اچھا ایک منٹ, حق تعالیٰ نے جو فراست اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارے دور میں مشائخ کو تو وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی. اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان اور مصیبت میں تم پڑ جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور کہیں شاذ و نادر تمہاری رائے ہی میں مصلحت ہو, ٹھیک ہے نا, اور تم اطاعت رسول کے لیے اپنی رائے کو اگر چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, اطاعت کی وجہ سے تم اپنی رائے کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کچھ دنیاوی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس میں بھی اتنی مضرت نہیں ہے, تمہاری انویسٹمنٹ بھی ڈوب جائے, حتیٰ کہ تم نے شیخ کے مشورے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی, شادی بھی نہیں نبھ سکی, یہ بھی ایک دنیاوی نقصان کی شکل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اتنی مضرت نہیں ہے جتنی تمہاری رائے کے تابع ہو کر شیخ کے چلنے میں. اگر شیخ تمہاری رائے کا تابع ہو کر چلے گا نا, ٹھیک ہے نا, تو اس میں تمہارے لیے بھی زیادہ نقصان ہے, شیخ کے لیے بھی نقصان ہے, ٹھیک ہے. اس کے بھی اوپر بھی ایک واقعہ صبح کو سنایا تھا جس کا بھی وقت نہیں, بعد میں کبھی انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے تو تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں زیادہ نقصان ہے, کیونکہ اس صورت میں اگر کچھ دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا, یعنی جس صورت وہ صورت جس میں کہ تم نے شیخ کی بات پہ عمل کیا ہے نا, صحابہ کرام کے شیخ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے معاملات میں امور میں مشورہ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آن دا فلائی یا یعنی لائیو مشورہ نہیں لے سکتے نا. تو ہمارے لیے شیخ جو ہیں وہ ہمارے اپنے مشائخ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر کچھ دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا اجر و ثواب اس کا بہتر بدل موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اطاعت کا ثواب تو تمہیں ملے گا نا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ میں سے کسی کے سوال کا بھی جواب اس کے اندر ہے, اور لفظ انتم انتا سے مشتق ہے جس کے معنی گناہ کے بھی آتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بھی, یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تمہارے اوپر گناہ بھی پڑ سکتا ہے اور تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جیسے اکثر لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے ذہنوں میں بھی, بہت یہ شیخ کی جب الفاظ سنتے ہیں تو یہ دماغ میں ایک بچپن سے چل رہا ہوتا ہے, لوگوں نے ہمارے بڑوں نے ڈال دیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے نے ماحول نے جس نے بھی انفلوئنس کر کے ہمارے دماغ میں ایک لفظ ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں آپ میں سے ایک نے سوال بھی کیا تھا کہ جب ہم شیخ صاحب کے مشوروں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحی تعلق بناتے ہیں, تو لوگ ہمیں شخصیت پرستی کا طعنہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ تم لوگ تو شخصیت پرستی کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو ان کو جو جواب دیا تھا وہ جواب ویلڈ ہے, وہی جواب ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی ہم اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہیں اور یہ اولو الامر جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, تو ہم ان کو اولو الامر گمان کرتے ہوئے کہ بھئی ان کے پاس علم بھی ہے, دین کا علم بھی ہے, ہمارا علم بھی ہے, کہ ہمارے حالات کیا ہیں, ہمارے حدود عربہ کیا ہے, ہمارا ہمارا علم بھی ہے, دین کا بھی علم ہے, اور وہ خیر خواہ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے خیر خواہی کی وجہ دیکھی ہے ان کے اندر, جبھی تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائے. اگر ہم ان کو بدخواہ دیکھتے تو ہم ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بناتے کیوں, ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں بنانا چاہیے کسی بدخواہ انسان جس کو ہم بدخواہ سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا یہ ایک بدخواہی ہے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. تو بھائی جب دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کے مشوروں کے اوپر عمل کرتے ہیں, تو یہ شخصیت پرستی میں تو نہیں آتا. البتہ ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے نا الزامی جواب, ذرا کاؤنٹر اٹیک بھی کبھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو ذرا کاؤنٹر اٹیک بھی کرتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, وہ بڑا ضروری ہے انفارچونیٹلی اس دور کے اندر نا, یہ کاؤنٹر اٹیک جو ہے, یعنی اٹیک کی نیت سے نہیں کر رہے لیکن بات سمجھانے کی نیت سے, کہ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن سے چونکہ بالکل اوجھل ہو گیا ہے تو اس کو ریوائیو کرنا ہے, کے بغیر یہ بات پوری ہوتی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا نفس, نفس رائٹ, یہ نفس جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور یہ اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہے, رائٹ, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ناکام ہو رہے ہیں. یہ تو بچے کی طرح سے نادان بھی ہوتا ہے, جاہل بھی ہوتا ہے, ضدی بھی ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ جو نفس ہے, تو اس نفس کی اطاعت اگر ہم اس کو کیوں نہ شخصیت پرستی کہیں, ہم اس کو شخصیت پرستی کیوں نہیں کہتے جب ہم نفس کی اطاعت کر کے چلنا چاہتے ہیں, رائٹ. تو یہ بھی تو ایک شخصیت ہے نا, یہ بھی تو ایک پرسنالٹی ہے نا ہمارے اندر. پرسنالٹی کو کیا اردو میں شخصیت نہیں کہتے, رائٹ. تو نفس ہمارا جو ہے یہ بھی تو ایک شخصیت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے سارے کام کیا کریں, جو میرے سمجھ میں آئے گا میں وہی کروں گی, میں خود سے کتاب پڑھوں گی, میں خود سے بیان سنوں گی, میں خود سے چیزیں پرسیو کروں گی, اور جو میرے سمجھ میں آئے گا, جو مجھے اچھا لگے گا وہ میں کروں گی, جو مجھے برا لگے گا وہ میں نہیں کروں گی. اور یہی مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا شخصیت پرستی نہیں ہے؟ دی اونلی ڈفرنس از کہ یہ شخصیت جو ہے یہ باہر والی کوئی بیرونی شخصیت نہیں ہے, یہ اندرونی شخصیت ہے, رائٹ. بیرونی شخصیت کے بارے میں تو قرائن قویہ سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ خیر خواہ بھی ہیں, ان کے پاس علم بھی ہے, رائٹ, اور علماء کرام کا ان کے بارے میں اچھا اوپینین بھی ہے. لیکن یہ جو اندرونی شخصیت ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اس کے نیت کے بارے میں کیا خیال ہے, رائٹ. یہ نفس کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ نیت ہوتی ہے جنت میں جانے کی, نفس کی نیت, نفس کی تو نیت نہیں ہوتی جنت میں لے کے جانے کی, جنت میں جانے کی اس کی نیت ہوتی ہے اپنی ضد پوری کرنا, رائٹ. یہ ضدی بھی ہے, یہ متکبر بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر کے جس کے بارے میں خیر خواہی کا آپ کو گمان ہے, قرائن قویہ سے ثابت ہے, علم کا بھی آپ کو قرائن قویہ سے کلیئر ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے, تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے, رائٹ. اس شخصیت کو چھوڑ کر کے آپ اس شخصیت کی بات مان کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کے پاس نہ تو خیر خواہی ہے, نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کی جو ہے وہ اخلاق سے سورے ہوئے ہیں, کیونکہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے اس کے اندر, ہے. تو یہ والی شخصیت پرستی آپ کو زیادہ پسند ہے, اور وہ والی شخصیت پرستی, اگر وہ ہے بھی شخصیت پرستی, ویسے تو لفظ ہی صحیح نہیں ہے, پرستی کا مطلب تو وہ سجدہ کے معنی میں لیا جاتا ہے, رائٹ, یا اطاعت کہہ لیں, اس کی اطاعت آپ کو بری لگتی ہے, اس کی اطاعت بری نہیں لگتی, رائٹ. تو یہ کہاں عقل کی بات ہے, کون سی عقل کی بات ہے, کامن سینس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا, رائٹ. تو یہ ہے ہمارے دین کا نظام جو ہے نا, یہ ہے تو پورا کمپلیٹ کامن سینس کے مطابق ہے, بس یہی ہے کہ ہماری عقل اتنی نہیں ہوتی ڈیولپڈ اور اپنا ہمارے پاس علم نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہم باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے نا تو اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھا دیتے ہیں. تو اگر یہ بات کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو, نہیں سمجھ میں آئی کسی کو, ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھیں, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. قرآن ہے کتاب ہدایت کے نہیں ہے جی, ایک آیت کے اندر کتنی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں نا. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس طرح سے کر دیا کہ بھائی کیسے جو ہے نا تم نے اپنے امیر کے ساتھ, اپنے شیخ کے ساتھ, اپنے بزرگ کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنا ہے, مشورہ ضرور دو جب تم سے مشورہ مانگا جائے, یا کسی امر میں تم مناسب سمجھو کہ جی ہاں آپ کوئی رائے شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اس کو انفلوئنس کرنے کی, ان کو لابی کرنے کی کوشش نہ کرنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ چیز جو ہے پھر تمہارے حق میں زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی. کوئی سوال نہیں ہے تو آگے ہم آیات پڑھ لیتے ہیں کم از کم, کہ اللہ تعالیٰ آگے پھر ایمان والوں کے درمیان مقاتلہ ٹھیک ہے, مقاتلہ, قاتل یقاتلو مقاتلتن وقتالن, قتال لڑائی, ٹھیک ہے, باقاعدہ قتل و غارت گری, اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر مؤمنوں میں سے دو جماعتیں, طائفہ کہتے ہیں جماعت کو, طائفتان دو جماعتیں, ٹھیک ہے, اقتتلوا, اگر قتال کرنا شروع ہو جائیں, لڑنا, ٹھیک ہے, ان کے درمیان تنازع ہو جائے, لڑ پڑیں آپس میں, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا, تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی فکر کرنا کرو اور کوششیں کرو صلح کروانے کی. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک بغاوت کر جائے, بغاوت کس چیز کو کہتے ہیں, تم سمجھا رہے ہو کہ بھائی لڑائی نہیں کرنی چاہیے, صلح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے, لیکن وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں اور بالکل ہی باغی ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ بھائی میں آپ کی یہ بات نہیں مان رہا, چلو دوسری بات مان لوں گا, یا ذرا میں آپ کے لیے سننے کے تیار ہوں میں آپ کی بات, ٹھیک ہے, نہیں, سرے سے کہہ دیں نہیں جی میں نے تو آپ کی سننی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ جائیں واپس, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتا ہے بغاوت کرنا, ٹھیک ہے, طغیانی. علی الاخرى, ٹھیک ہے, تو وہ اگر جو ہے وہ بغاوت کر دے دوسرے کے اوپر, یعنی بالکل ہی بات نہ کرے اور چڑھائے, یعنی چڑھائی کر دے اگلے بندے, آپ کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہ اس کو, بلکہ وہ چڑھائی کر دے دوسرے کے اوپر. فقاتل اللتی تبغی, ٹھیک ہے, تو جس نے بغاوت کری ہے نا تو تم اس سے لڑو پھر, تم سب, ٹھیک ہے, یعنی یہ تو دو الگ الگ جماعتیں, آپ اس جماعت کا حصہ نہیں ہے, آپ تیسری چیز ہیں, ٹھیک ہے نا, تیسرا گروپ ہے جو کہ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے بغاوت کری ہے دوسرے کے اوپر, چڑھائی کر دی ہے, تو سمجھانے کے باوجود جو نہیں مانا نا, تو تم اس کے اوپر چڑھائی کر دو, تم اس سے لڑو. حتی تفیع الی امر اللہ, حتی کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم پر, اور اللہ کا حکم کیا ہے, سلو کے ساتھ رہنا ایمان والوں کے ساتھ, یہ اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی فورسفلی بھی پھر ان کو, اگر وہ ہوتا ہے نا لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے, تو باتوں سے اگر نہیں مانے تو پھر لاتوں کو استعمال کرنا پڑے گا. فَإِن فَاءَتْ, پھر اگر پھر آیا وہ گروہ, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا, تو پھر, ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا, توبہ کر لی, تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, ٹھیک ہے نا, برابری عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے لکھی ہے انہوں نے, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں انصاف کرنے والوں سے, جو انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, ٹھیک ہے, سوائے اس کے نہیں, صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, بس صلح کروا دو بھائیوں کے درمیان, ٹھیک ہے نا, تو ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمانی بھائی بنایا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بھائی تو وہ ہیں ایمانی لیول کے بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ جی میراث میں حصہ ملنا شروع ہو جائے گا, جس طرح بھائی کی میراث میں بھائی کو حصہ ملتا ہے, تو ایسا حصہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اس کی تفصیل دیگر مقامات میں قرآن میں آتی ہے. لیکن جیسے کہ ایک بھائی بھائی کے ساتھ رہتا ہے محبت اور اخوت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ بھائیوں کے اندر ہوتا ہے خیر خواہی کا جذبہ, انلیس کے بالکل ہی شیطان غالب آ جائے تو پھر خیر خواہی بھی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ بھائی تو وہ رہتے ہیں لیکن شیطان کی تصرف کی وجہ سے کبھی خیر خواہی جو ہے وہ بدخواہی میں تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن اس سے بھائی کا رشتہ تو ختم نہیں ہوتا نا. تو جب تک ایمان والے ہیں تو ایمان کے ہونے کی وجہ سے یہ بھائی بھائی کا رشتہ رہے گا, اگرچہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی تنازع بھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, جیسے ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں, دو بیٹوں کے درمیان کبھی لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن ماں کا جو رشتہ ہے وہ تو قائم ہے نا ابھی, رائٹ, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, تو جتنی بھی لڑائی ہوتی ہو یہ تو پھر بھی بھائی کہلائیں گے نا. بالکل اسی طریقے سے جب تک ایمان کا رشتہ ہے, ایمان والا رشتہ البتہ بایولوجیکل رشتہ نہیں ہوتا, اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ ہوتا ہے, تو جب تک یہ ہے اس وقت تک وہ بھائی ہی کہلائیں گے, اگرچہ کہ آپس میں ان کے تنازع ہو گیا. ہاں, کسی ایک نے یا دونوں نے اگر ایمان کی نفی کر دی, کفر میں آ گیا, تب یہ بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو لڑائی دنگے سے جو ہے نا وہ بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا, بھائی کا رشتہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ باقی رہتا ہے, ایمان کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتا رہے, ٹھیک ہے. خلاصہ تو किसी का कोई सवाल अगर है तो आप इस टाइम में लिख दें जब तक हम फराज़ नसीर पढ़ रहे हैं, बाकी बाकी मसाइल जो है कल इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा चलो, किसी ने कुछ लिखा तो है, तो फरमाया कि आपने क्या लिखा, गैरों में हम जो इज्तिहाद करते हैं वो कभी घर वालों को पसंद नहीं आता, घरों में हम जो इज्तिहाद करते हैं वो कभी घर वालों को पसंद नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में हम अपने अजर को किस नीयत से महफूज करें? कभी घर वालों को पसंद नहीं आता, यानी बीवी ने कोई काम किया खाने बनाने वाला या कोई और काम किया, और नीयत उसने करी कि जी मेरा शौहर जो है वो राजी होगा, ठीक है, खुश होगा मेरे इस काम से, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जी उसको फिर भी पसंद नहीं आता, ठीक है, तो अब उसको पसंद नहीं आया ना, तो ये जो है ना यानी ये तो यानी मिस्टेक हो गई, ठीक है, कि भाई आज जो उसका मूड जो था ना वो बैंगन की बजाय तोरी खाने का था, ठीक है, आज वैसे तो वो बैंगन को पसंद करते हैं लेकिन आज उनका तोरी खाने का मूड था। अब ये तो आपको इल्हाम तो नहीं होगा ना कि जी आज उनका तोरी खाने का मूड बना करके आए घर पे, ठीक है, तो ये तो आपसे एक जेन्युइन यानी आपने एक बहुत मेहनत करी अच्छी चीज बनाई, लेकिन ये एक मिस्टेक हो सकती है, बशरी मिस्टेक जिनको कहते हैं, ठीक है, तो अब इसमें भी जो है वो फिर सब्र से काम लेना पड़ता है, ठीक है ना, और ये कि जी मेरी नीयत तो अच्छी थी, मैंने तो अपनी तरफ से सही काम ही करने की कोशिश करी थी जिसको मैं सही समझती थी, ठीक है, लेकिन उनको फिर भी पसंद नहीं आया, तो भाई ठीक है, अब इसके ऊपर उनका भी एक वो भी एक पर्सनैलिटी है, उनका भी एक मिजाज है, तो हो सकता है उनका भी मिजाज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर सब्र करना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है, और बात आई गई हो कर देनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो फिर बीवी को भी मुंह बसोर के नहीं बैठ जाना चाहिए और बात को लंबा नहीं कर देना चाहिए कि नहीं जी आप तो मूडी हैं और रहे हैं, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है वगैरह बहुत, ठीक है, बहरहाल सबर बर्दाश्त जो है वही बेहतर रास्ता है, अलबत्ता इसके अंदर अगर अल्लाह की रजा को जो है इतनी माशाल्लाह नेक दीनदार बीवी हो कि शोहर की रजा के साथ साथ जो है वो एक्सप्लिसिटली अल्लाह की रजा की भी नियत कर रही हो, ठीक है ना, तो फिर तो मामला और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर उसको शोहर की रजा वाला सवाब मिलता है और अल्लाह की रजा वाला सवाब उसके ऊपर मिलता है, ठीक है, तो अगर जितना नियत को पक्का बनाएंगे एक्सप्लिसिट बनाएंगे खैर के लिए तो उतना ज्यादा जो है वो अमल भी महफूज हो जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ, और शैतान भी उसके अंदर तसरुफ नहीं कर पाएगा, सब्र करना आसान हो जाएगा। खुलासा तफसीर फरमाया कि अगर मुसलमान मुसलमानों में दो गुरु आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान इसलाह कर दो, यानी झगड़े की बुनियाद को रफा करके लड़ाई मौकूफ करवा दो, फिर अगर इस्लाह की कोशिश के बाद भी उनमें का एक ग्रोह दूसरे पर ज्यादती करे और लड़ाई बंद ना करे तो उस ग्रोह से लड़ो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो खुदा के हुक्म की तरफ रुजू हो जाए, हुक्म खुदा से मुराद लड़ाई बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों को आपस में लड़ाई करने की इजाजत नहीं है, फिर अगर वो ज्यादती करने वाला फिरका हुक्म खुदा की तरफ रुजू हो जाए यानी लड़ाई बंद कर दे तो उन दोनों के दरमियान अदल के साथ इस्लाह कर दो, क्या मतलब, यानी हुदूद शरिया के मुवाफिक इस मामले को तय कर दो, महज लड़ाई बंद करने पर इत्तेफाक ना करो, अगर सुलह मुसालहत ना हुई तो फिर भी लड़ाई का एहतमाल रहेगा, तो मामला अच्छी तरीके से रफा करो, जो उनकी शिकायतें हैं ना इन शिकायतों का भी इजाला करने की कोशिश करो, इंसाफ का ख्याल रखो, यानी किसी नफसानी गर्ज को गालिब ना होने दो कि भाई मुझे जो है वो उस ग्रोह के लोग जो है वो जरा ज्यादा मेरे करीबी दोस्त थे तो मैं उनको बेजा जो है वो फायदा दूंगा और दूसरे वाले के साथ जो है मेरा मामला वैसा नहीं होगा, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, और बाहिमी इस्लाह को हुक्म इसलिए दिया गया है कि मुसलमान तो सब दीनी इश्तराक जो रूहानी और मानवी रिश्ता है इस रिश्ते से एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है ना, यानी दीनी रिश्ता जो है ना ये रूहानी और मानवीय रिश्ता है, ये कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है जैसे माँ और बाप के साथ होता है, ठीक है, इसलिए अपने दो भाइयों के दरमियान इस्लाह कर दिया करो ताकि इस्लामी बरादरी कायम रहे, और इस्लाह के वक्त अल्लाह से डरते ना करो, यानी हुदूद शरिया की रियायत रखा करो ताकि तुम पर रहमत की जाए, ठीक है, अब इसके बारे में तफसील से इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे, अगर आप लोगों को मजीद कोई सवाल नहीं है तो हम आपकी जान छोड़ते हैं और क्लास खत्म करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।